This is VOA News. I'm Jim Bertel. The number of new coronavirus cases in China fell on Sunday, and a health official says intense efforts to stop its spread were beginning to work. China's latest numbers show over 68,000 cases of the virus and the death toll topping 1,600. Reuters' Adam Reed reports cases on the quarantine Diamond Princess are also up.
70 more cases were reported on the vessel, which is quarantined off Japan's Yokohama. That took the total number of cases as of Sunday to 355 of the roughly 3,700 passengers and crew on board. Those testing positive are sent to hospital, and no one from the ship has died from the virus. The US Embassy in Tokyo recommended that 400 US citizens on board should get off and take one of the evacuation flights it is arranging on Sunday. Hong Kong, Canada, and South Korea said they also plan to evacuate their citizens from the ship.
That is Reuters' Adam Reed. Several rockets have hit a base in Iraq's capital that hosts a U.S.-led military coalition. A coalition spokesman says no one was injured in the attack early Sunday in Baghdad's Green Zone near the U.S. Embassy. United Nations Secretary General Antonio Guterres is in Pakistan today for a three-day visit. He is urging the international community to support countries that continue to host millions of refugees from Afghanistan. The UN chief's visit comes amid renewed hopes a United States-led peace initiative could help bring an end to the Afghan war. Foreign ministers and other top officials from about a dozen countries gathered Sunday in Germany to keep up the push for peace in Libya. This follows an agreement by countries with interest in its long-running civil war to respect a much-violated arms embargo and back a full ceasefire. From Washington, you're listening to VOA News. The Libya meeting is taking place on the sidelines of the Munich Security Conference, where U.S. Secretary of Defense Mark Esper said China tops the list of the Pentagon's potential adversaries. Henry Ridgwell reports from the meeting.
Details of a sideline meeting between Secretary Pompeo and Russian counterpart Sergei Lavrov were not published. Tehran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said his country was ready for talks.
It's not about opening talks with the United States. It's about bringing the United States back to the negotiating table that is already there.
Conflicts in Ukraine, the Middle East and Afghanistan were high on the agenda. But it is China that has found itself at the center of attention, forced to defend its handling of the coronavirus outbreak and faced with intense efforts by Washington to paint Beijing as the greatest global threat. Henry Ridgwell for VOA News, Munich, Germany.
Turkey's foreign minister says a Turkish delegation will travel to Russia on Monday to discuss the situation in Syria's Idlib province amid mounting fears of a humanitarian disaster there. Reuters' Emma McCarthy has more.
Howling wind, freezing snow, and life in a makeshift camp in Syria. It's unbearably hard. Ten children have reportedly died of the conditions in the camps in the last week alone. Aid workers fear that with the latest surge in fighting, another winter here is going to spur a new humanitarian catastrophe. For perspective, earlier this week, two UN agencies said more people have fled fighting in Syria over the past 10 weeks than at any other time in the nine-year conflict.
That is Reuters' Emma McCarthy. The International Organization for Migration reports, despite Yemen's brutal civil war, tens of thousands of desperately poor Africans continue to cross the Gulf of Aden each year into the conflict-ridden country in hopes of reaching Saudi Arabia and finding work. Lisa Schlein reports for VOA from the agency's headquarters in Geneva.
Nearly 5 years of civil war in Yemen has killed thousands of civilians, shattered the economy, and left millions of people on the verge of famine. The United Nations considers Yemen the world's worst humanitarian catastrophe. Despite this disastrous situation, migrants from the Horn of Africa remain undeterred in their determination to reach Yemen and then to Saudi Arabia and a hoped for better life. Last year, the International Organization for Migration reports more than 138,000 people crossed the Gulf of Aden to Yemen. This is more than the 110,000 migrants and refugees who crossed the Mediterranean to reach Europe during the same period. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک کامیاب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین انور امان سے، جن کا تعلق چترال سے ہے۔ پاکستان میں مشکل حالات میں پلے بڑھے اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ آ کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم یہاں بھی شروع میں حالات سازگار نہیں تھے، مستقل مزاجی اور محنت کا راستہ اپنایا اور آج وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں۔ اب وہ امریکہ کے علاوہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھی فائزہ بخاری ان سے ملنے ریاست ٹینیسی گئیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں چترال سے ٹینیسی تک ان کی کامیابی کا سفر۔
یہ ہیں انور امان، پاکستانی نژاد امریکی جو 24 سال سے امریکی ریاست ٹینیسی میں آباد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا رہا۔
اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یار زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے، if we want to give back to the society, if we want to give back to the humanity we live with, to apne aap ko kamyab banana hai. Aur usi inspiration ko jo Acadian agency ke through mere mein aayi, usi ko aage leke main chala. Aur phir, you know, with $625 in my pocket I started my life in United States.
لیکن شروع میں امریکہ میں بھی زندگی کچھ آسان نہیں تھی۔ انہوں نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے لیے کچھ مشکل فیصلے کیے۔
ڈینٹل لیب میں کام کیا 15-16 گھنٹے روزانہ، کنوینئنس سٹور میں کام کیا 16-18 گھنٹے 7 days a week۔ ہم نے پلان بنایا، ہم نے یہ کہا کہ یار اتنا ہم کام کریں گے 6 مہینہ 7 مہینہ 1 سال وداؤٹ ویسٹنگ اے ٹائم، وداؤٹ ویسٹنگ اے پینی آن موویز، کلبنگ اور گوئنگ آؤٹ وتھ فرینڈس۔ وی سیڈ یو نو اس طرح سے اتنا پیسہ جمع کریں گے کہ ہم ایک اسٹور لے سکیں یا ایک اپنا بزنس لے سکیں۔ اینڈ دیٹس واٹ وی ڈیڈ، یو نو وی اسٹارٹڈ وتھ ون بزنس اباؤٹ 25 years ago اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔
وہ ریاست ٹینیسی میں ریڈینٹ گروپ کے سی ای او کی حیثیت سے 225 سے زیادہ کاروبار چلا رہے ہیں، جس میں پیٹرول پمپس کے علاوہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس، کمرشل اور رہائشی ریئل اسٹیٹ اور کنوینئنس سٹورز بھی شامل ہیں۔
انور ہیز ریئلی بین سچ اے
انور حقیقتاً اس کمیونٹی کے لیے ایک اثاثہ ہے، نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے بلکہ کولیا ویل میں کمیونٹی کے کاموں میں شرکت کی وجہ سے بھی۔
انور امریکی خواب کی تکمیل کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہر شے محنت سے حاصل کی ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں پر شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔
ان کی سماجی اور کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار صرف امریکہ تک محدود نہیں، بلکہ وہ پاکستان میں بھی مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آبائی شہر چترال میں پہلا 5-star hotel تعمیر کروا رہے ہیں۔ بے گھر بچوں کی رہائش اور تعلیم و تربیت کے لیے پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کے اشتراک سے اسپارک آف ہوپ مرکز چلا رہے ہیں۔ آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک پرسکون اور پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام ہے،
اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے تو آپ ڈیفینیٹلی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلیں گے، تو واپس سے ٹرائی کریں، واپس سے ٹرائی کریں، ایونچولی یو ول گیٹ ٹو اٹ۔
امریکہ میں آ کر آباد ہو جانے کے باوجود انور امان نے پاکستان اور چترال سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ انور امان انیشیٹو فار میوزک کے تحت وہ چترالی موسیقی اور گلوکاروں کے کام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے دنیا بھر میں اس کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، کولیئرویل، ٹینیسی۔
امریکہ میں مقیم مسلمان یہاں کے سیاسی عمل میں کس قدر حصہ لیتے ہیں، اس بارے میں ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے گفتگو کی یہاں کے ڈائریکٹر آف سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی ڈاکٹر زاہد بخاری اور بفلو یونیورسٹی میں پروفیسر آف اسلامک کلچرل ہسٹری یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ فیضان حق سے۔ ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں،
مسلمانوں نے ایک لمبا سفر طے یوں کیا ہے کہ سپٹمبر 11 سے پہلے اور کچھ بعد میں بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ چلا کرتی تھی مسلمانوں کے اندر کہ یہاں امریکہ کے سیاسی نظام میں حصہ لینا حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان ڈبیٹ سے کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے میرا خیال ہے اب جو یہ جو الیکشن سیزن ہوا ہے، یہ الیکشن سائیکل، اس میں مسلمانوں کے بارے میں چونکہ یہاں ان کے خلاف بہت باتیں کی گئی ہیں، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ سرگرم ہونا چاہیے، اور سرگرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی آرگنائز ہوں لوکل لیول پہ اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کے بھی کام کریں اور ان سے سیکھیں بھی۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اب تک جو بھی ہم نے آبزرو کیا ہے، اور جو میں بھی ہاں 83 سے ہوں، تو یہ ایک طرح کا بہت بڑی تعداد میں ہر پچھلے سارے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے مسلمان یہاں ہر لحاظ سے انوالو ہوئے ہیں، انٹر فیتھ پروگرام کرنے میں، رمضان کے زمانے میں، ووٹنگ کے رجسٹریشن میں، گیٹ آؤٹ دا ووٹ کیمپین میں، یہ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینے میں انہیں ابھی گنجائش اور بھی ہے، اور اس کے لیے میرا زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔
کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس جانب ہو جائے کہ جو وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اس عمل میں وہ زیادہ فعال نظر آنے لگتے ہیں۔ اور پروفیسر فیضان، آپ کے خیال میں یہی حقیقت ہے؟
جی، مجھے ڈاکٹر صاحب سے پورا اتفاق ہے، ڈاکٹر بخاری سے، کہ مسلمان جو ہے وہ ویسے بھی وہ مجھے اس سلسلے میں وہ کیپٹن زبیر جعفری جو ہیں ان کی انہوں نے ایک لکھی ہے اپنی نظم، اس کا نام ہے پرانی موٹر کار، تو اس میں وہ موٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اندازے دل برانا جھانک کر روپوش ہو جانا، مسلمانوں کی صورت دفتن پرجوش ہو جانا۔ تو وہ جو دفتن پرجوش ہو جانا جو ہے وہ مسلمانوں میں بہرحال پایا جاتا ہے، جب وہ جوش میں آتے ہیں تو نیا ملک بھی بنا لیتے ہیں اور جنگیں بھی جیت جاتے ہیں اور پھر جنگیں ہار بھی جاتے ہیں۔ تو لیکن مجھے سلوٹ کرنا پڑے گا امریکن مسلم اور امریکن مسلم آرگنائزیشن کو کہ انہوں نے امریکی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے انتہائی منجھے ہوئے طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے، پوری طرح منظم نہیں ہے ابھی بھی لیکن آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نئی ویو ہے جنریشن لیڈرز کی جو ابھری ہے، جو کہ یہاں پیدا ہوئی ہے، یہاں پلی بڑی ہے، اور وہ یہاں کے نظام کو نہ صرف امبریس کرتے ہیں بلکہ ان میں وہ خود اعتمادی موجود ہے کہ ہم امریکی ہیں، ہم اتنے ہی امریکی ہیں جیسے کوئی اور ہے، اگر کوئی ہمارے بارے میں بات ایسے کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جیسے آپ کو بھی معلوم ہے اور بخاری صاحب کو بھی معلوم ہے، کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور بڑی شد و مت سے بات کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی وہاں پر بھی سنوائی ہوگی، اور ایک ایسی جمہوریت جو کہ بہت زیادہ ڈائنامک ہو، جس کے کئی پہلو ہوں، تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔
ایک تو یہ جیسے پروفیسر فیضان صاحب نے کہا کہ لوکل نئی آرگنائزیشن یوتھ جو ہیں ہر تقریباً اسٹیٹ میں، بڑے بڑے شہروں میں وہ کام کر رہے ہیں، مساجد بے پناہ ایکٹیو ہوئی ہیں ووٹر رجسٹریشن میں، انٹرفیتھ پروگراموں میں، پبلک آفیشل کو بلانے میں، نیشنلی بھی جو نیشنل آرگنائزیشن ہے انہوں نے فورم بنایا ہے، یو ایس کونسل آف مسلم آرگنائزیشن، انہوں نے ٹارگیٹ دیا تھا 1 million ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو کا، اور ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے انہوں نے کانفرنس کی کہ ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مسلمانوں میں ایکٹیویزم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے، صرف نیشنلی نہیں بلکہ لوکل بھی الیکشن میں۔
میں شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر زاہد بخاری کا، سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ڈائریکٹر ہیں واشنگٹن میں، اور فیضان حق جو بفلو یونیورسٹی میں اسلامک کلچرل ہسٹری، یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ کے پروفیسر ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی نیوز چینل کو دیے گئے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے ایک متنازع انٹرویو اور اس کے بعد کی جانے والی جوابی کاروائی نے ایک بار پھر ایسی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جمہوری دور میں پریس کو دبانے اور میڈیا پر حملہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انتظامیہ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ ان حملوں کی وجہ سے دنیا بھر میں دیگر خود مختار حکومتوں کی پریس کے خلاف بنائی گئی پالیسیوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ پریس کے ساتھ امریکی انتظامیہ کے اس نئے تنازع اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مزید بتا رہی ہیں نخبت ملک۔
آزاد میڈیا کے حامیوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے نیشنل پبلک ریڈیو کی رپورٹر میری لوئس کیلی کو ایک تندو تیز سخت لائیو انٹرویو کے بعد برا بھلا کہنے کی بہت مذمت کی ہے.
میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بچکانہ حرکت ہے جو ایک جمہوری دور میں نہیں ہونی چاہیے.
مائک پومپیو کے بقول یہ انٹرویو صرف ایران پر گفتگو کے لیے مانگا گیا تھا کہ وزیر خارجہ نے انٹرویو میں یوکرین کے لیے سابقہ امریکی سفیر مری ایوانوویچ کی متنازع برطرفی کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر اعتراض کیا.
کیا آپ مجھے اپنے وہ بیانات دکھا سکتے ہیں جن میں آپ نے مری ایوانوویچ کا دفاع کیا ہے؟
جو کچھ آج میں نے کہنا تھا کہہ دیا.
برطرف کی گئی ان سفیر کا صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں مرکزی کردار رہا ہے. صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ایک سیاسی حریف پر کیچڑ اچھالنے کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا. اس لائیو انٹرویو کے دوران میری لوئس کیلی نے انٹرویو کے بعد سیکرٹری آف سٹیٹ کے ساتھ ایک ایسی میٹنگ کی تفصیل بھی دی جس میں مائک پومپیو نے لعنت ملامت بھی کی تھی. این پی آر نے پومپیو کے اس دعوے کو چیلنج کیا ہے کہ یہ ملاقات آف دا ریکارڈ تھی اور ایسی ای میلز بھی شیئر کی ہیں جن میں لکھا ہے کہ ایران اور یوکرین ہی انٹرویو کے موضوع ہوں گے. اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پومپیو کے یوکرین سمیت دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹک ٹرپ سے این پی آر کی ایک دوسری رپورٹر کو ہٹا دیا. صحافتی تنظیموں نے اسے انتقامی کارروائی کہتے ہوئے اس پر احتجاج کیا ہے، جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میڈیا کی طرف سے اٹھنے والے اس شور کو نظر انداز کر دیا ہے.
وزیر خارجہ یورپ کے دورے پر کئی صحافیوں کو طیارے میں ساتھ لے کر گئے.
اسی دوران صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے ہمراہ کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں مائک پومپیو کے میری لوئس کیلی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تعریف کی.
مائک، آپ کی جانب سے کی جانے والی یہ کاروائی بڑی متاثر کن تھی. وہ رپورٹر گزشتہ روز آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر سکی، لیکن دراصل آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا کر دکھایا.
صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل ایسی خبروں کو فیک نیوز یا جعلی خبریں کہا جاتا ہے جن میں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور وہ پریس کو لوگوں کا دشمن قرار دیتے آئے ہیں. آزاد میڈیا کے حامی کہتے ہیں کہ میڈیا پر اس قسم کے حملے دیگر خود مختار حکومتوں کو خطرناک پیغام بھیجتے ہیں.
جب امریکی صدر اور امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے تو اس کا ایک وائرل افیکٹ ہوتا ہے. یہ رویہ ایسے ملکوں میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو پہلے ہی میڈیا پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں.
تنقید نگار اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے میڈیا پر ہونے والے اس قسم کے حملے ان کی سیاسی حمایت کو مضبوط کر رہے ہیں، وہیں عوام کا صحافت پر اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے. برائن پیڈن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
گزشتہ کئی صدارتی انتخابات کی طرح اس بار بھی امیگریشن امیدواروں کی مہم کا ایک اہم موضوع ہے، لیکن قانونی امیگریشن کے ساتھ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آنے والے تارکین وطن کے مسئلے کو بھی امیدوار اپنی مہم میں نمایاں جگہ دے رہے ہیں. ہم آپ کی ملاقات ریاست کیلیفورنیا کے جان اور لارا سے کرا رہے ہیں. گزشتہ چند برسوں سے یہ دونوں میاں بیوی میکسیکو کی سرحد کے قریب واقع صحرا کا دورہ کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنا سکیں کہ سرحد پار کر کے امریکہ آنے والے اس سفر میں اپنی زندگی نہ کھو دے. تفصیلات سادیہ زیب رانجھا کی زبانی.
لارا ہنٹر میکسیکو کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی ہیں. 43 برس قبل وہ امریکہ آ کر آباد ہو گئیں، اب وہ امریکی شہری ہیں. سن 2000 میں ان کی ملاقات جان ہنٹر سے ہوئی. اسی سال میکسیکو سے امریکہ داخلے کی کوشش میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے کم از کم 28 افراد ان کے علاقے کے قریب ہلاک ہو گئے. یہ دیکھتے ہوئے جان نے صحرا میں پانی کے درجنوں اسٹیشنز قائم کیے، پھر لارا بھی اس مہم میں شامل ہو گئیں. یہاں پانی کے 340 اسٹیشنز ہوا کرتے تھے، کام بہت تھا اور مددگار نہ ہونے کے برابر. جان کہتا کہ سوچو کوئی مر جائے تو، میں کہتی کہ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. جب بھی وہ غیر قانونی تارکین وطن سے ملتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ضرور رکھتے. جس ملک سے یہ آ رہے ہیں ہم وہاں کی سیاسی صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انہیں پیاس سے نہ مرنے دیا جائے. لیکن ہر کوئی ان سے متفق نہیں. ایریزونا پیٹریاٹ نامی دائیں بازو کی تنظیم ایسے گروہوں کی مخالفت کرتی ہے جو پناہ گزینوں کی مدد کرتے ہیں.
ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جان سے جائیں، لیکن ان کے اپنے ملک میں سرحد کے دوسری طرف بھی تو پانی ہے.
دستاویزات نہ رکھنے والے پناہ گزینوں کو کھانا پینا فراہم کرنا امریکہ میں جرم کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن مدد کی اس کوشش میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. جون کا اگلا پروجیکٹ آل امریکن کینال سے متعلق ہے۔ یہ نہر امریکہ اور میکسیکو کے درمیان واقع ہے۔ گزشتہ 70 برسوں میں اس کو پار کر کے امریکہ داخلے کی کوشش میں کم از کم 500 میکسیکن شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ جون کا ارادہ ہے کہ وہ بعض مقامات پر 400 میٹر لمبی رسیاں لگا کر محفوظ مقام کا تعین کریں تاکہ ڈوبنے والے انہیں پکڑ کر اپنی جان بچا سکیں۔
ہم غیر قانونی آمد و رفت کے حق میں نہیں، لیکن ہم لوگوں کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو کم از کم اپنے قریبی علاقے کی ذمہ داری لے کر کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔
پانی کے اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے باوجود جان اور لورا کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جان صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، لیکن سرحد پار کر کے آنے والوں کی مدد کرنے میں دونوں پیش پیش ہیں۔ جینیا ڈولو کے ساتھ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
حالیہ مہینوں میں ترکی سے گزر کر آنے والے مہاجرین کی بڑی تعداد کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یونان نے اپنے ساحل سمندر سے پرے پانی پر تیرتی رکاوٹ تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید سامنے آ رہی ہے۔ یونان کے ساحل کے پرہجوم پناہ گزی کیمپوں کو بند کرنے کے مطالبات نے حکومت پر جلد کوئی حل تلاش کرنے کے لیے دباؤ مزید بڑھا دیا ہے۔ تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی۔
2019 میں ترکی سے تقریباً 60,000 مہاجرین سمندر کے راستے یونان کے ساحلوں پر پہنچے، جو 2018 سے دگنی تعداد تھی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے یونانی حکومت نے ترکی سے صرف چند کلومیٹر فاصلے پر واقع لیسبوس کے جزیرے کے نزدیک سمندر میں ایک جالی دار رکاوٹ کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے۔ 3.5 کلومیٹر طویل اور 5.5 لاکھ ڈالرز کی لاگت سے بننے والی یہ رکاوٹ سطح سمندر سے اوپر ہوگی اور اس پر مہاجرین کی کشتیوں کی تنبیہ کے لیے لائٹیں لگی ہوں گی۔
اس منصوبے سے زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ رکاوٹ یا تیرتی ہوئی دیوار کی وجہ سے امدادی کاروائیاں کرنے والوں کو بھی مصیبت زدہ مہاجرین کی جان بچانے میں دشواری ہوگی۔
جبکہ یونانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ رکاوٹ انسانی اسمگلرز کو روکنے میں مدد فراہم کرے گی۔ گزشتہ سال اگست سے مہاجرین کی بڑی تعداد میں آمد سے یونانی جزیروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ لیسبوس جزیرے پر واقع 3,000 کی گنجائش والے موریا کیمپ میں 19,000 سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔
یہاں حالات زندگی آسان نہیں، رات کے وقت بجلی نہیں ہوتی، بہت سردی ہے، فیملی اور بچے کے لیے جو بیمار ہیں۔
نو الیکٹرک، it's very cold, it's night, it's family for baby is very sick۔
لیسبوس جزیرے کے مکینوں اور مہاجرین نے حالیہ دنوں میں ان پر ہجوم کیمپوں کو بند کر کے انہیں کہیں اور منتقل کرنے کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔
ہم ہر طرح سے ان مائیگرنٹس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے لیے زحمت یا ناپسندیدہ ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیر انسانی حالات میں رہ رہے ہیں۔
گزشتہ سال ترکی سے یونان فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 60 سے زیادہ مہاجرین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔
ہر ملک کی طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یونان کا بھی جائز حق ہے، لیکن سیاسی پناہ یا تحفظ کی نیت سے سمندر پار کرنے والوں کو ایسا کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔
یونان پہنچنے والے پناہ گزینوں کی موجودہ تعداد 2015 کی اونچی ترین سطح سے کہیں کم ہے، جب شام میں خانہ جنگی سے بچ کر 8,85,000 پناہ گزین یہاں کے ساحلوں پر پہنچے تھے۔ ہنری رجویل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
عراق کے شہر موصل کے مشرق میں برٹیلا نامی ایک قصبہ واقع ہے، جہاں کپڑے بنانے والے ایک کارخانے میں تقریباً 550 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ اس قصبے کو چھوٹا عراق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس گارمنٹس فیکٹری میں عورتوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ اسے ترقی کی جانب ایک قدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں بہت سے مسائل ہیں۔ تفصیلات سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
برٹیلا گارمنٹ فیکٹری موصل کے مضافات میں واقع اپنی طرز کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی خاص بات متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کا مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے، یہاں مسلمان، مسیحی اور یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کام کرتی ہیں۔
قدرت المرأة،
اس کارخانے میں عورتوں کی مہارتوں یعنی سلائی اور ڈیزائننگ پر انحصار کیا جاتا ہے۔
باہمی اتفاق سے قطع نظر ملازمین کو شکایت ہے کہ ان کو معاوضہ کم ملتا ہے۔
ہمیں کرایہ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اور ایک اشرے سے ہماری تنخواہ 1,00,000 عراقی دینار ہے جس میں آپ اربل شہر آنے جانے کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے.
100,000 عراقی دینار ناکافی ہیں, ہمارے بچے ہیں, بل ادا کرنا ہوتے ہیں.
1,00,000 عراقی دینار 85 امریکی ڈالرز ماہانہ بنتے ہیں. فیکٹری کے مینیجر فیصل شریف کہتے ہیں کہ خواتین جتنا معیاری کام کر رہی ہیں یہ اس کا مناسب معاوضہ نہیں ہے.
یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن ان کی تنخواہ اس حساب سے کافی کم ہے. ہمیں ان کے کام کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے.
کم اجرت کے باوجود کچھ خواتین متنوع ماحول میں کام کرنے اور اپنے خاندان کی بہتری میں کچھ حصہ ڈالنے کی وجہ سے خوش ہیں. کعبہ عمر کے ساتھ سادیہ زبرانجا, وائس آف امریکہ.
کینیا کے ایک شخص نے پھینک دی جانے والی اور ری سائیکلڈ اشیاء کی مدد سے ایک ایسی ویل چیئر تیار کی ہے جو ناہموار راستوں کے لیے مناسب ہونے کے سبب معذوروں کی زندگی آسان کر سکتی ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کی تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں. تفصیلات سادیہ زبرانجا کی زبانی.
لنکن مامے نے کینیا میں ویل چیئر استعمال کرنے والوں کے لیے زندگی کو مزید آسان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بنائی گئی ویل چیئر جھٹکے برداشت کر سکنے والے پرزوں کے سبب ہموار, تیز اور زیادہ آرام دہ ہے.
اس میں ایسی بیٹری نصب کی گئی جس کو ایک بار چارج کر دیا جائے تو میلوں تک سفر کیا جا سکتا ہے. اس ویل چیئر پر جو آلات اور چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ خاصی مضبوط اور دیر پا ہیں.
لنکن نے اسے ریسائکلڈ اشیاء جیسے بیٹریز یا پرانی موٹر بائکس کے ڈیلر سے حاصل کیے گئے اضافی پرزوں سے بنایا ہے. یہاں تک کہ اس کی سیٹس تک بھی آفس کی پرانی کرسیوں سے بنائی گئی ہیں.
یہاں موجود تمام بیٹریز کو ناکارہ ہو چکے لیپ ٹاپس اور پرانی موٹر سائیکلوں سے نکالا گیا ہے. میں ان کو جمع کر کے اپنی ورک شاپ میں لے جاتا ہوں جہاں ان میں سے کارآمد حصے الگ کرتا ہوں اور انہیں جوڑ کر بیٹریاں بناتا ہوں.
وامی کہتے ہیں کہ ایسی ویل چیئر بنانے کی تحریک انہیں ایسے معذور افراد کو دیکھ کر ہوئی جو چلنے سے قاصر تھے. دشوار گزار پہاڑی راستوں پر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا. پبلک بسوں سے سفر ان کے لیے محال تھا. عام ویل چیئر کینیا میں دشوار گزار راستوں پر نہیں چل سکتی تھیں اور نہ چڑھ سکتی تھیں. کچھ معذور افراد کے پاس صرف ٹرائسیکل ہے. ظاہر ہے یہ سارے ذرائع ناکافی تھے.
میں ہاتھوں سے چلانے والی 3 پہیوں والی سائیکل استعمال کرتی تھی. اس سے میں تھک جاتی تھی اور بس تھوڑی دور ہی جا سکتی تھی.
یہ معذور خاتون 8 برس کی عمر میں اپاہج ہو گئیں اور گزشتہ 45 سال سے یہ ہاتھوں کے سہارے چلتی ہیں. انہیں موٹر سے چلنے والی یہ سائیکل بہت پسند آئی.
یہ بہت اچھی ہے, زیادہ توانائی صرف نہیں ہوتی, بس بٹن دبائیے اور جہاں چاہیے پہنچ جائیے. میں بازار جا سکتی ہوں, چرچ جا سکتی ہوں.
وامی کی اس ایجاد نے ایسے بہت سے معذور افراد کے لیے منزل تک پہنچنا آسان اور ممکن بنا دیا ہے. وامی کی تیار کردہ ویل چیئر ایک چارج میں 20 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے. ان کا ارادہ اسے 100 کلومیٹر تک لے جانے کا ہے. اس پر $250 کے قریب لاگت آتی ہے اور یہ اسے $300 میں فروخت کر رہے ہیں. ارش اربسادی کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ.
کافی دنیا میں مشہور گرم مشروبات میں سے ایک ہے اور دنیا کی ایک تہائی آبادی تقریباً روزانہ کافی پیتی ہے. انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں ایک کافی شاپ میں مالکان آپس میں بات چیت, افہام و تفہیم اور رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو ملازمت دے رہے ہیں جو سن نہیں سکتے. مزید تفصیلات عمران جدون کی زبانی.
جکارتا میں یہ کافی شاپ بہت خاص ہے کیونکہ یہاں کام کرنے والا ہر شخص بہرا ہے.
ہیلو, میرا نام پتری سنچوسو ہے اور میں اس کافی شاپ کی مالک ہوں. کوپی چولی میں آپ کو خوش آمدید.
کوپی چولی یا ڈیف کافی میں 2018 سے صارفین کی خدمت کی جا رہی ہے. اس کافی شاپ نے اپنی 2 دکانوں پر 6 افراد کو ملازمت دی ہے اور وہ سب قوت سماعت نہیں رکھتے. بات چیت کرنے کی ان کی محدود صلاحیت کی وجہ سے بہروں کے لیے ملازمت کے مواقع اکثر مشکل ہوتے ہیں. الجلا یونیورسٹی کی طالبہ ہے جنہیں نوکری تلاش کرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا.
مجھے نوکری ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. میں نے 3 کمپنیوں میں درخواست دی تھی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا کیونکہ میں بات نہیں کر سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک امتیازی سلوک ہے.
صارفین کو اشارے کی زبان استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اگر وہ اسے نہیں جانتے تو انہیں کاؤنٹر پر اشارے کی زبان سیکھنے کا تھوڑا موقع ملتا ہے. کوپی ٹولی کی بنیاد بچپن کے 3 اچھے دوستوں نے رکھی جن میں پوتری, ارون اور اڈیکا شامل ہے. وہ سب بہرے ہیں. انہوں نے کافی شاپ کھولنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ کافی کلچر رابطے کے ایک ذریعے کا کام کرتا ہے. یہ انڈونیشیا کے معاشرے میں بہرے لوگوں کی جانب رویوں میں تبدیلی لانے کا بھی ایک طریقہ تھا.
ہمیں درپیش چیلنج یہ ہے کہ اپنے بیریسٹا کو کیسے تربیت فراہم کریں. ہم بہرے لوگوں کو با اختیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ اب تک ان کا یہ منصوبہ کامیاب رہا ہے. وہ جکارتا اور دیپک میں اپنی دو دکانوں پر دن میں تقریباً 200 کپس کافی فروخت کرتے ہیں. رینڈی وچکسانا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے. ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے. ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے. یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 میں روم میں منایا گیا تھا، یعنی 1500 سے بھی زیادہ عرصہ پہلے. مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. مگر محبت ہے کیا؟ ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرہ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے. طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے. نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں، ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں. انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے. مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے. ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ایم آر آئی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدرے اختلاف ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے، دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے، اور آخر میں جی رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی. سینٹ ویلنٹائن، جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے. تو 70 کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی. اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی. سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بلاخر قید کر دیے گئے. زیادہ تر روایات کے مطابق انہیں 14 فروری 1770 میں سزائے موت دے دی گئی. بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا، اور خط کے آخری الفاظ تھے تمہارا ویلنٹائن. آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے، صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں. اے بہارو گما دہنا، اے نظارو تو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی.
امریکہ میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی نفسیاتی بحالی کے لیے 2006 میں می ٹو تحریک کا آغاز کیا گیا. اس تحریک کے بانیوں کا اصل مقصد امریکہ میں جنسی تشدد کا شکار سیاہ فام اور پسماندہ طبقے کی خواتین کی مدد کرنا تھا. لیکن یہ تحریک جلد ہی عالمی تحریک کی شکل اختیار کر گئی اور دنیا بھر میں نامناسب جنسی رویوں کا سامنا کرنے والی خواتین اور ان کے حمایتیوں کے لیے بھرپور آواز بن گئی۔ پاکستان میں بھی ایسی آوازیں مضبوط ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف مزید قوانین متعارف کرائے گئے۔ اس کے باوجود معاشرے کے کئی طبقے نظام میں اس حوالے سے ناکافی حمایت ہونے کی شکایت کرتے گئے۔ سماجی کارکن سلمان صوفی نے سیف کیمپسز نامی ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے جس میں تعلیمی اداروں کے طالب علم اور اساتذہ، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد، ادارے میں ہونے والے کسی بھی قسم کے ہراساں کیے جانے کے واقعے کو رپورٹ کر سکیں گے۔ اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
پاکستان میں ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ کا قانون موجود ہے۔ شکایت کے اندراج کے لیے خاتون صوبائی محتسب کا ادارہ اور موبائل ایپ بھی حاضر ہے۔ تاہم بہت سے لوگ ہراساں کیے جانے کے واقعات رپورٹ کرنے کے طریقہ کار سے یا تو ناواقف ہیں یا اس کے استعمال میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ ایسے افراد میں طالب علم بھی شامل ہیں۔
ہیریسمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، مجھے اس بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر آپ ہر ٹاپک پہ اویئرنیس دیتے تو اس کے بارے میں دینا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، نہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، تو بننی چاہیے۔ اگر بنی ہے تو اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے۔
کمیٹی سب سے پہلے گرلس کو بلاتی ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیں، آپ اس طرح بوائز کے ساتھ کیوں بات کرتی ہیں؟ لڑکی کی عزت پہلے ہی اچھل رہی ہوتی ہے اور اچھل جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو گرلز یونیورسٹی کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ لیفٹ کر دیتی ہیں کہ پیرنٹس تک بات جائے گی، پیرنٹس کہیں گے پڑھنے بھیجا تو آپ لوگ یہ کیا کرتے پھر رہے وہاں پہ، تو یہ ڈر جاتی ہیں لڑکیاں، خاص کر اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی۔
جامع پنجاب میں طالب علموں، اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو ہراساں کیے جانے کی شکایات کے لیے نفسیات، قانون اور سماجیات سے تعلق رکھنے والے اساتذہ پر مبنی ایک کمیٹی 2012 سے قائم ہے جو حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وضع کردہ پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ لیکن اس کمیٹی کو موصول ہونے والی زیادہ تر شکایات ہراساں کیے جانے کی تعریف پر پورا نہیں اترتی۔
کمپلیننٹ ہے، وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ مجھے پینسل نہیں دی گئی، فلاں کو دے دی گئی۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے آ جاتی ہیں۔
طالب علم اور ہراسمنٹ کی شکایات کے لیے قائم کمیٹیوں کے درمیان خلا پر کرنے کے لیے سماجی کارکن سلمان صوفی نے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے سیف کیمپسز کے نام سے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے، جہاں ماہرین قانون تعلیمی اداروں کو ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے اپنی پالیسی بہتر بنانے میں مدد فراہم کریں گے اور محفوظ اور غیر محفوظ تعلیمی اداروں کی فہرست مرتب کر کے طالب علموں کو آگاہ رکھیں گے۔
آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ایک وکیل کے ساتھ، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیگل آپشنز یہ ہیں، یہ ہراسمنٹ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو جس نے آپ کے ساتھ جو ہراسر ہے، ہراسا کرنے والا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یا ہم ایک لیگل کورس لیں گے، ہم اس کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے، یا تھرو لائرز یا کلیکٹیولی انسٹیٹیوشن کو کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ پرابلم ہے، اگر کوآپریٹ کریں تو ویری ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہ کوآپریٹ کریں تو ان کو انسیف کیمپس بنا دیں گے۔
تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ سے نمٹنے کے لیے کوئی علیحدہ قانون موجود نہیں۔ سیف کیمپسز نامی پلیٹ فارم سے منسلک لوگوں کا ماننا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہراساں کیے جانے کے خلاف ضابطۂ کار کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کے لیے ماحول سازگار ہو سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے لیبیا اور اٹلی کے درمیان تارکین وطن سے متعلق طے پانے والے ایک معاہدے میں توسیع کی وجہ سے اٹلی پر سخت تنقید کی ہے۔ اس معاہدے کی روح سے نقل مکانی کرنے والوں کو حراستی مراکز میں واپس بھیجنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تارکین وطن کہتے ہیں کہ ان مراکز میں تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات عام ہیں۔ یورپی یونین نے لیبیا کو اپنے ساحلی علاقوں میں سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے لاکھوں ڈالر دیے ہیں، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ رقم دراصل جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھ لگ رہی ہے۔ تفصیلات ارم عباسی سے۔
اودی بلادوزی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح لیبیا سے تعلق رکھنے والے اغوا کاروں نے ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑی۔ 27 سالہ یہ نوجوان 2015 میں اپنے ملک گھانا سے نکلا تھا۔ لیبیا پہنچنے کے بعد اسے اغوا کیا گیا اور اسمگلرز کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ اغوا کاروں نے انہیں آزاد کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا۔
اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے ہر روز مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، وہ مجھے ہر رات مارتے تھے، میں نے پیسوں کے لیے اپنی ماں کو فون کیا. میری والدہ نے تاوان کے لیے 1500 گانا سی ڈی جو 270 امریکی ڈالر بنتے ہیں بھیجے. یہ رقم پہنچنے سے پہلے وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے. میرا ہاتھ دیکھیں، یہ ٹوٹا ہوا ہے.
بلادوزی کو یورپ پہنچنے میں 4 سال لگے. 1200 امریکی ڈالر اور ایک اسمارٹ فون کی مدد سے اس نے ربڑ کی کشتی پر جگہ خریدی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی. انہیں ایک امدادی تنظیم کے بحری جہاز اوشن وائکنگ نے بچایا. یورپی یونین نے 30 کروڑ یورو سے زیادہ رقم لیبیا کو بھیجی، جس کا زیادہ تر حصہ اقوام متحدہ کے اداروں کے ذریعے پہنچایا گیا. اس کا مقصد بحیرہ روم میں تارکین وطن کو روکنا ہے. یورپی یونین لیبیا کے ساحلی محافظوں کو فنڈ فراہم کرتی ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو روکا جا سکے. تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2013 کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر یورپ آنے والوں کی تعداد کم ترین سطح پر آ گئی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھاری قیمت ادا کی گئی.
یہ یورپی یونین کے ہوائی جہاز ہیں جو مشکل میں پھنسی کشتیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر لیبیا کے ساحلی محافظوں کو مطلع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلح گروہ ان لوگوں کا پتہ چلا لیتے ہیں اور انہیں ایک مرتبہ پھر غلامی اور انسانی اسمگلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. یہ منافقت ہے، اور سچی بات ہے میں ان اجلاسوں سے تنگ آ چکی ہوں.
جولائی میں ایک حراستی مرکز پر فضائی حملے میں 40 سے زیادہ تارکین وطن کی ہلاکت کے بعد ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ لیبیا کی خانہ جنگی میں تارکین وطن نشانے پر رہیں گے. اٹلی نے رواں ہفتے طرابلس کے ساتھ 2017 میں طے پانے والے معاہدے میں 3 سال کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت تارکین وطن کو واپس حراستی مراکز میں بھیجنا آسان ہو گیا ہے. جہاں اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قیدیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جنسی زیادتی کے واقعات اور بھوک عام ہے. تارکین وطن آ رہے ہیں. اوشن وائکنگ نے گزشتہ ہفتے صرف 3 دن میں 400 سے زیادہ تارکین وطن کو بچایا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ لیبیا میں حراستی مراکز کو فنڈز نہیں دے رہی، اور یہ کہ اس کی توجہ ملک میں تارکین وطن کے حالات بہتر کرنے پر ہے. ہنری رجول کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ.
گزشتہ ہفتے امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالآخر مواخذے کی کاروائی میں سینٹ سے بری کر دیے گئے. سینٹ میں حکمران ریپبلکن جماعت کی اکثریت ہے. دوسری جانب ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹ جماعت کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے جو ابتدائی انتخابات ہوئے، ان میں ڈیموکریٹ پارٹی کو سخت بدنظمی کا سامنا کرنا پڑا. اب اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے آئندہ انتخاب میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا مواخذے کی کاروائی سے کامیابی سے نکل جانا آئندہ الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، جانتے ہیں نخبت ملک کی رپورٹ میں.
This is what the end result is.
وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ایک انتہائی پرجوش گروہ سے داد وصول کی.
اور وہ مجھے مواخذے کی کاروائی کے آخر تک لے گئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس ایک اور بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی لفظ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. یہ لفظ ہے مکمل بریت. میں مکمل طور پر بری ہوا ہوں.
سینٹ میں مواخذے کی کاروائی میں بری ہونے کے بعد صدر ٹرمپ بہت خوش نظر آئے. اس سے پہلے کانگریس میں سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر نے اپنے حامیوں کو نومبر میں ہونے والے نئے انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہم کی طرف بھی متوجہ کیا.
امریکہ کے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے. امریکہ کی قسمت چمک رہی ہے اور مستقبل انتہائی روشن ہے. معاشی بدحالی کے دن ختم ہو چکے ہیں.
صدارتی امور کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ایلن لکھمن کہتے ہیں کہ صدر کا بری ہونا انہیں مختصر وقت کے لیے سیاسی حوصلہ دے سکتا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے حامی ووٹرز کے لیے یہ یقیناً مددگار ہوگا. یہ لوگ ان کی اس بات پر اعتبار کریں گے کہ مواخذے کی کاروائی ان کے صدر کو نیچا دکھانے کے لیے ایک یک طرفہ حملہ تھا.
اس سال کی انتخابی مہم زور و شور سے شروع ہو چکی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو امریکہ کی مستحکم معیشت کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
اس وقت مقابلہ بہت سخت ہے. صدر کو اب بھی اپنی پسندیدگی کی ریٹنگ میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ مقابلہ برابر ہو سکے، لیکن وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے.
مواخذے کا نتیجہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ڈیموکریٹس کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایلن لیختمن کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نومبر میں انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس غصے میں ہوں گے اور یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر الیکشن ہی واحد حل ہے تو ہم اسی حل کے ذریعے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹائیں گے۔
ملک میں کئی مہینوں سے جاری مواخذے کی کارروائی کے بعد اب امریکیوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی یونین کے موقع پر نظر آنے والی سیاسی تفریق قائم رہے گی۔
مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس سے یہی سیکھا ہے کہ قوم اور صدر دونوں منقسم ہیں۔ ملک میں ایک ایسا میڈیا ہے جس پر الزامات لگائے گئے ہیں، لوگ اب تمام حالات اسی نظر سے دیکھیں گے۔
مواخذے کی کارروائی کے دوران صرف ایک ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی تھے جنہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر صدر کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ باقی پوری ریپبلکن پارٹی صدر کے ساتھ کھڑی رہی۔ پارٹی کی جانب سے فوری طور پر رومنی کے خلاف رد عمل سامنے آیا۔ مواخذے کی کارروائی کے اختتام پر اگرچہ صدر ٹرمپ فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس سال نومبر میں انہیں عوام کی طرف سے ایک اور مقابلے کا سامنا ہوگا۔ جم ملون کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
گزشتہ پیر کو امریکہ کی وسط مغربی ریاست آئیووا میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان پارٹی نامزدگی کے لیے مقابلہ ہوا۔ یہاں پہلی بار پانچ مساجد میں کاکسز منعقد کیے گئے۔ وائس آف امریکہ سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل آئیووا میں تھیں، جہاں انہوں نے کچھ مسلمان امریکیوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آئندہ صدارتی انتخابات سے ان کی کیا توقعات ہیں۔
یہ ریاست آئیووا کی کیپیٹل ڈیموئن میں قائم مسجد النور ہے۔ یہ شہر کی ان پانچ مساجد میں سے ایک تھی جہاں گزشتہ ہفتے کاکسز کا انعقاد کیا گیا۔
ہم یہاں مسجد میں انتخابات کی اہمیت، اس میں شرکت اور ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔
ریاست آئیووا میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ اگرچہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ امریکی سیاست میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کس کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔
یہاں پر میری مسلمان امریکیوں سے بات ہوئی، میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن ایشوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔
To get treated equal like anybody else.
ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے، جیسا کہ ہر عام امریکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں نئے صدر کے کیا خیالات ہیں، ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے۔
One thing that they're doing is
they... ایک چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ اسلامی طرز زندگی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی جرم کرتا ہے اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسیحی کرتا ہے تو محض جرم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے مزید 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، ان میں سے 3 میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مسلم اکثریت والے 7 ملکوں پر عائد کی گئی سفری پابندیوں کو مسلم بین کا نام دے کر اس پر سخت تنقید بھی کی گئی۔ آئیووا کے زیادہ تر مسلمان تارکین وطن کے لیے امیگریشن قوانین میں نرمی اہم ایشوز میں سے ایک ہے۔
میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک اقدام ہے۔ آپ کسی کو امریکہ آنے سے صرف اس لیے نہیں روک سکتے کہ وہ کسی خاص جگہ سے آ رہا ہے یا وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ ایک ایشو ہے جس کے لیے ہمیں صحیح صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔
ڈیموئن میں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے مسلم امریکنز کو امید ہے کہ اس سال نومبر میں منتخب ہونے والا صدر اس وقت امریکہ میں شدید سیاسی تقسیم کے ماحول میں مثبت تبدیلی لا سکے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، ڈیموئن، آئیووا۔
امریکہ میں تقریباً 4,300 یونیورسٹیاں ہیں جہاں مختلف مضامین تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے ایسے ادارے جو صرف اسلامی تعلیمات دیتے ہوں اور ان کی ڈگریاں مانی بھی جاتی ہوں بہت کم ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے کلیئر ماؤنٹ یونیورسٹی سسٹم میں بے یین یونیورسٹی امریکہ میں اعلیٰ اسلامی تعلیم کا پہلا ادارہ ہے۔ مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں سبا شاہ خان کے ساتھ۔
امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 34.5 لاکھ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 2050 میں مسلمانوں کی یہ تعداد بڑھ کر 81 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ کہنا ہے پیو ریسرچ سینٹر کا، اور اس بڑھتی ہوئی مسلمان آبادی کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیلیفورنیا کے شہر کلیمونٹ میں واقع اسلامی اعلیٰ تعلیم کا پہلا امریکی ادارہ بیان کلیمونٹ اسلامک گریجویٹ اسکول۔
بیان اسلامک گریجویٹ اسکول کی شاید کسی بھی اسلامی ادارے میں سب سے متنوع اسٹوڈنٹ آبادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف کسی ایک اسلامی مکتب فکر کی ہی تعلیمات نہیں دی جاتی، یہی وجہ ہے کہ یہاں طلبا کی ایک بڑی تعداد پڑھ رہی ہے۔
مسلمانوں کے لیے چیپلنسی ایک نیا شعبہ ہے۔ اس شعبے میں ہسپتالوں، فوج اور اسکول کالجز جیسے اداروں میں مذہبی رہنما یا چیپلنس کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے لیے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ سندس خلکی نے بیان کلیمونٹ سے اسلامک چیپلنسی میں ماسٹرز کیا ہے اور سی پی ای یعنی کلینیکل پاسٹرل ایجوکیشن اس پروگرام کا حصہ ہے۔
میرے خیال میں چیپلنس کی ہسپتالوں میں بہت ضرورت ہے۔ وہ مسلم چیپلنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں مسلمان مریضوں کی مخصوص روحانی اور مذہبی ضروریات ہوتی ہیں، تو جب میں نے سی پی ای پروگرام میں اپلائی کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں اس ہسپتال کے پروگرام میں پہلی مسلمان چیپلن تھی۔
بیان گریجویٹ اسکول کی چیپلنسی ڈگری میں طلبا خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں اسلامی تعلیمات پر مبنی اور بہت سی ڈگریاں بھی دی جاتی ہیں اور کلاسیں آن لائن اور کیمپس پر لی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیان میں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک سے بھی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
ان میں سے کچھ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، کچھ امام ہیں جو اپنی کمیونٹی کی تعمیر سے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔
کرس ہائزر عراق میں امریکی افواج کا حصہ تھے، وہاں 2006 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انہوں نے بیان کلیمونٹ میں داخلہ لیا۔
جیسے جیسے میں پروگرام میں آگے بڑھا، مجھے اسپتالوں اور جیلوں میں چیپلنز کے بارے میں پتا چلا، اور اب دو سیمسٹرز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ملٹری اور پولیس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی ملٹری اسپتال میں سی پی ای چیپلن بننا چاہوں گا۔ میں نے 7 سال عراق اور 2 سال افغانستان میں گزارے، جو کچھ انہوں نے دیکھا اور کیا ہے وہ میں نے بھی دیکھا اور کیا ہے، تو میں ان کو بہتر سمجھ سکتا ہوں۔
جہاد ترک بیان گریجویٹ اسکول کے بانی اور ڈین ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیان کا قیام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کلیمونٹ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیمات حاصل کرنے والے غیر مسلم طلباء کے لیے بھی اسلامی تعلیمات کے کورسز فراہم کرتا ہے۔
ہماری کوشش ایسے تعلیم یافتہ رہنما پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے جو نہ صرف ہماری کمیونٹی کے لیے بلکہ سوسائٹی اور پوری دنیا کے لیے بھی ہماری مذہب کی نمائندگی کر سکیں۔
مشہور باکسر محمد علی کی بیوہ لانیا علی بیان کلیمونٹ کی بورڈ ممبر ہیں، اور ان کی کوشش سے محمد علی اسکالرشپ کے تحت اب تک 27 طلبا کو $1.5 million کی اسکالرشپس دی جا چکی ہیں۔ جہاں تک کہتے ہیں مستقبل میں ملک بھر میں بیان کے بہت سے کیمپسز ہوں گے، جبکہ ایک ریسرچ سینٹر اور تھنک ٹینک بھی بیان کے پلانز کا حصہ ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، کلیمونٹ، کیلیفورنیا۔
جنگ سے تباہ حال افغانستان کے برف سے ڈھکے پہاڑوں میں سے ایک پر آج کل بہار کا سا موسم ہے۔ یہ بہار ان نوجوانوں کی وجہ سے ہے جو اس پہاڑ کی ڈھلوان پر سنو بورڈنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سنو بورڈرز کے مطابق وہ افغانوں کی اس نسل کا حصہ ہیں جو تشدد اور جنگ سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ تفصیلات عمران جدون کی زبانی۔
کابل کے مضافات میں برف سے ڈھکے پہاڑوں پر موجود یہ نوجوان افغانستان کے بارے میں تصورات میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔
سنو بورڈنگ افغانستان کا نیا چہرہ ہے، اور ہم نے یہ نیا چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ ملک جہاں لڑائی اور لسانی مسائل ہیں وہاں صرف جنگ ہی نہیں۔
افغان مجاہدین کوہ کروخ نامی اس پہاڑی علاقے کو 1990 کی دہائی کی خانہ جنگی کے دوران کابل پر راکٹ اور گولے برسانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ برف کی 60 سینٹی میٹر موٹی تہہ کے اوپر ہنسی اور کہکہوں سے بھرپور جگہ بن چکی ہے جو مستقبل کے خوابوں اور سوچوں کو انسپائر کر رہی ہے۔
افغانستان کی یہ نئی نسل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے لیے ایک مختلف ویژن رکھتی ہے۔ یہ ترقی چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جب طالبان آئیں گے تو وہ ایک زیادہ ترقی پسند افغانستان کا ویژن لے کر آئیں گے۔
تاہم ہر کوئی اتنا پر امید نہیں۔
اگر طالبان واپس آ گئے تو سنو بورڈنگ ناممکن ہو جائے گی۔ طالبان کھیلوں کو پسند نہیں کرتے، نہ وہ امن چاہتے ہیں اور نہ ہی اسپورٹس۔
سیاسی پریشانیوں سے قطع نظر نوجوان یہاں ایک ایسے کھیل کو کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو انہیں راحت دیتا ہے۔
جب میں لوگوں کا اس کھیل کے لیے جنون دیکھتی ہوں، اسے کھیلتے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کو بار بار گرتے لیکن کھیل جاری رکھتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو مجھے اس پر یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہے اور ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں۔
کابل افغانستان بھر میں صرف دو علاقوں میں سے ایک ہے جو موسم سرما کے کھیلوں کے لیے محفوظ ہیں، جبکہ امریکہ اور طالبان کسی امن معاہدے پر پہنچنے کی کوششوں میں ہیں۔ طالبان اور امریکہ اور اس کے افغان اتحادیوں کے بیچ پورے ملک میں لڑائی جاری ہے۔ ارش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
ناظرین کو کمپیوٹر کی بنائی ہوئی 3D ایک نئی دنیا میں گم کر دیتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انٹرٹینمنٹ اور تعلیم کے علاوہ بھی کئی ورچوئل ریالٹی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک کالج میں طلبا ورچوئل ریالٹی کے بارے میں کیا نیا سیکھ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں فائزہ بخاری کی زبانی۔
لاس ویگس کے الیکٹرانکس کنزیومر شو کا خاصہ ورچوئل ریالٹی ہے۔ نرسنگ اور میڈیکل کے طلبا کے علاوہ دنیا بھر میں فوج سے منسلک افراد کی تربیت میں اس کا کردار بڑھ رہا ہے۔ برسلز میں یہ ٹیکنالوجی فن کے دلدادہ افراد کو معروف پینٹر مونے کے فن پاروں کی جھلک دکھا رہی ہے۔ میری مانٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی اور دیگر کئی کالجز کے طلبا 3D میں ڈیجیٹل آرٹ تخلیق کر رہے ہیں۔
میں زمین اور اسپیس شپ کو اڑتا ہوا دیکھ سکتی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میں فضا میں تیر رہی تھی۔
آئیکیا کا بنایا ہوا VR پروگرام نئے شیفس کو ایک ورچوئل کچن میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے، اور ارتھ VR گوگل ماحولیاتی تبدیلیوں کا وسیع تر منظر پیش کرتا ہے۔ VR کے ذریعے آپ اپنے محلے کے مختلف مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈرین نیل نئے طلبہ کو VR سکھا رہے ہیں، جو چکرا دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔
ایک بار آپ اس میں داخل ہو جائیں، آپ ایک طرح سے خلا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔
VR ٹیکنالوجی دو تصویروں کو ملا کر ایک 3D تصویر بناتی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں آج VR ٹیکنالوجی زیادہ سستی ہے۔ طلبہ اپنے ذاتی پروجیکٹس میں بھی VR کا استعمال کر رہے ہیں۔
میرے ایک گلوکار اور فنکار طالب علم نے کلاس کے لیے بہت سی VR ویڈیوز بنائی ہیں۔ اب میں نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ ایسی کچھ ویڈیوز 360 فارمیٹ میں بھی بنائیں۔
360 ڈگری کیمرہ اور VR سافٹ ویئر دیکھنے والے کو اس ویڈیو کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ مذہبی تعلیمات کے پروفیسر میتھیو زارو VR ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے طلباء کو مذہبی مقامات کی ورچوئل سیر پر لے جاتے ہیں۔
فار ایگزامپل When we look at Islam,
مثلاً اگر ہم اسلام کی بات کریں تو غیر مسلم مکہ نہیں جا سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، تو جو کوئی حج پر گیا ہو اس کی 360 کیمرے سے بنی ویڈیو سے دوسرے بھی گویا اس تجربے کا حصہ بن سکیں گے۔
اور یہ ٹیکنالوجی 2D ویڈیوز کے ذریعے حاصل کیے جانے والے بصری تجربے کو مزید وسعت دے گی اور دوسری ثقافتوں کا قریبی مشاہدہ فراہم کرے گی۔ مائیک سلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک کمپنی ایسے لوگوں کے عزیزوں اور پیاروں کے جسموں کی راکھ کو ہیروں میں بدل رہی ہے جو مرنے کے بعد منفرد طریقے سے ان کی یاد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
گزشتہ 4 برس سے میرے پاس صرف کلوئی ہی تھی، لیکن اس نے میری زندگی پر جو اثرات چھوڑے انہوں نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔
ڈوری ہارمن کے کتے پالنے کے فیصلے نے انہیں بہت سے ایسے لوگوں سے متعارف کرایا جو کتوں سے پیار کرتے تھے، اسی لیے کہ جب ان کی پالتو کتیا کلوئی مر گئی تو ہارمن نے اس کے جسم کے راک کو ہیرے میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔
اپنے پالتو جانور کو ایک لحاظ سے اپنے پاس رکھنے اور ان سے وابستہ یادوں کو ایک خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کا میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔
جانور کی راک کو ہیرے میں تبدیل کیا جاتا ہے جس میں 8 ماہ لگتے ہیں۔ اس کیمیائی عمل کو اٹھڑنیوا یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے کا نام دیا گیا ہے۔ ہم اس کی راکھ یا بالوں سے کاربن نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے ہیرا تیار کرتے ہیں۔ کان سے نکلنے والے ہیرے اور لیبارٹری میں بننے والے ڈائمنڈ کا کیمیائی کمپوزیشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اٹھڑنیوا کی سربراہ ایڈیلی مصنوعی ہیرے بنانے والی لیبارٹری میں کام کر رہی تھی جب ان کی ایک دوست چل بسی۔
ٹریسی میری دوسری ماں کی طرح تھی، یعنی وہ میرے قریب ترین دوستوں میں سے ایک تھی، اس لیے مجھے ان کی راکھ ملی۔ مجھے ڈائمنڈ بنانے کے ایک ماہر نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ راکھ میں کاربن ہوتا ہے، ہم ٹریسی کے جسم کی راکھ سے کاربن نکال کر اس سے آپ کے لیے ہیرا تیار کر سکتے ہیں۔
انسانی جسم کی راکھ سے ہیرے بننے میں تقریباً 8 ماہ لگتے ہیں۔
ہم راکھ سے یا بالوں سے کاربن نکالتے ہیں، اسے جنیرک کاربن کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک کاربن ڈسک بناتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے۔
اور اس کا نتیجہ ایک انتہائی ذاتی قسم کی جولی کی شکل میں نکلتا ہے اور اس ہیرے کی قیمت 7,000 to $8,000 تک ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی پیارے دوست کو وقت سے پہلے کھونے کے تجربے سے گزرتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پر یہ بنوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بہت حد تک آپ کے اور اس شخص کے مابین قریبی رشتے کے بارے میں ہے۔
یہ میرے لیے ان کو دیکھنے اور مسکرانے کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح جب وہ زندہ تھی، یہ افسردہ کرنے والی چیز نہیں۔
بعض لوگوں کے لیے اس ہیروں کی جذباتی قیمت انمول ہے۔ ٹینا ٹرنٹ کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیریٹ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔